یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. بہت مشکل میں ہے بھائی. اللہ صحیح صحیح. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی شکر ہے, اس نے ہمیں اپنے دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے. کائنات کے حقائق کو سمجھنے کے لیے, اپنی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کو سہارا نصیب فرمایا. وہ خدا متعال مختلف بہانوں سے اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے. شب جمعہ ہے, شب جمعہ خدا متعال کے الطاف میں سے خدا متعال کی رحمتوں و مغفرتوں کے لیے ایک موقع ہے. شب جمعہ میں اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے, وقت کے امام کی نظر و لطف کو حاصل کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں برکتوں میں اضافہ ہوگا, نورانیت میں اضافہ ہوگا, اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے تابع داروں میں سے خدا ہم سب کو قرار فرمائے, ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے, ہمارے قلوب کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے, انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے کئی مقامات کے اوپر قرآن کریم میں اور روایات میں متعدد مرتبہ سینکڑوں دفعہ اشارہ فرمایا ہے, بیان کیا ہے مختلف انداز میں کہ دنیا میں ہماری زندگی ایک امتحان کے لیے. دنیا میں کوئی توقع نہ کرے کہ یہاں پہ امتحان نہیں ہوگا. کبھی فرمایا کیا تم نے سوچا ہے کہ امتحان نہیں ہوگا. کبھی فرمایا کیا تم نے سوچا ہے کہ ہم نے بغیر ہدف کے بھیج دیا ہوگا. کبھی روایات فرماتی ہیں کہ دنیا کو خدا متعال نے سختیوں کے اندر رکھا ہوا ہے, اور جو سختیوں کو قبول کرے گا وہ آخرت کو حاصل کرے گا, جو سختیوں کو قبول نہیں کرے گا, اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے جائے گا, وہ دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کرے گا. غرض مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے ایک مشکل بار بار آتی ہے, وہ یہ کہ حقیقت کیا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ ہے، جو نہیں دیکھ پاتے وہ کچھ اور ہے۔ اور دین کی جو سب سے بڑی مشکل بنتی ہے دنیا کی دوسری چیزوں کے مقابلے میں، کیوں دنیا پرستی آسان ہے؟ دنیا پرستی آسان ہے دو وجہ سے، ایک تو ہے کہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہے جسے کشف کرنا ہے، دوسری بات یہ کہ دنیا پرستی لذات کے ساتھ ہے، لذات نفسانی خواہشات کے ہمراہ ہیں، اس کی پیروی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک انسان کو نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی گناہ نظر آ رہا ہے، وہ گناہ نظر آ رہا ہے، اس گناہ کے اندر ایک ظاہری صحیح، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، بہرحال ایک لذت ہوتی ہے، تو جو نظر آ رہا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے اس وقت، اور جو اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق بھی ہے، بہت آسانی سے مان جائے گا۔ اب اس کے مقابلے میں جو دین کا کام ہوگا وہ یہ کہ دین یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہیں، جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے، اس کے سوا کچھ اور بھی ہے۔ اچھا، اب کوئی ممکن ہے کہے کہ خدا متعال نے نظام رکھا کیوں ایسا کہ دنیا والوں کے لیے ایک آسانی ہو گئی کہ پیچھے کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے، اور دین کے لیے مشکل ہو گئی کہ پیچھے دیکھنا پڑے گا، جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے حقیقت۔ تو جواب یہ ہوگا کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا امتحان نہیں ہے؟ یہ تو پہلے سے طے ہوا ہوا ہے کہ دنیا امتحان ہے۔ اگر دنیا امتحان ہے، امتحانوں میں سے ایک امتحان یہی ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ کچھ اور ہے، اور جو اصل حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر جسمانی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پر لطف ہے، لیکن اس کا ایک نقصان ہے، اگر اس کو نہیں سمجھیں گے بیمار ہو جائیں گے۔ دیکھنے میں تو انسان کو بڑا لطف آئے گا کہ وہ زندگی بھر آرام طلب رہے، نہ کرے کوئی جسمانی مشقت، نہ کرے کوئی سختی، نہ اٹھائے، دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن کوئی انسان اگر زندگی میں یہی کرے تو کیا ہوگا؟ وقت سے پہلے مرے گا، اس کا بدن بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شوگر کا ایشو ہے، اسی طریقے سے زندگی کے دوسری مسائل کا ایشو ہے۔ تو جو ادیان کے رہنما ہیں ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، وہ حقیقت کو بار بار بیان کرتے ہیں، حقیقت دیکھو۔ نہج البلاغہ اس اعتبار سے وہ کتاب ہے کہ جس کا کام ہی حقیقت دکھانا ہے، اور یہ کام سخت کام ہے، طبیعتاً سخت کام ہے۔ کیوں سخت کام ہے؟ اگر آپ کا کام حقیقت دکھانا نہ ہو، صرف علم دینا ہو، عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ فیکلٹی ایک علیحدہ فیکلٹی ہے، اس پہ محنت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر ہم اور آپ کی مجلس کے اندر اگر کام علم دینا ہو، مشکل نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے دوست احباب یہی سمجھ رہے ہیں کہ مجلسوں کا کام علم دینا ہے، البتہ یہ بھی وہ جو عقل مند لوگ ہیں، ورنہ کچھ لوگوں کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ مجلسیں ہیں کس لیے، نعوذ باللہ، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کا ذریعہ سمجھا ہوا، اپنی شہرت، اپنی دولت، اپنی طاقت۔ وہ تو بدترین گروہ ہو گیا کہ جس نے سید الشہداء کے مقدس خون، سید الشہداء کا مقدس پیغام، سید الشہداء کے نام سے اٹھنے والی تحریک، ان سب کا کوئی پاس نہیں رکھا، اس تقدس کو اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ تو بہت برا گروہ ہو گیا۔ ایک گروہ تو یہ ہے جس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو سمجھ رہا ہے کہ مجلسوں میں علم ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے مجلسوں میں علم یعنی وہ والا علم ہے جو ہم اور آپ ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک گروہ یہ سمجھ رہا ہے جیسے ہم لوگ مدرسوں کے اندر علم سیکھتے سکھاتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر علم سیکھتے سکھاتے ہیں، اس طریقے سے مجلس بھی علم سیکھنے سکھانے کی جگہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، ممکن ہم بھی یہی سمجھ رہے ہوں، لیکن ہمیں ایک اور بات سوچنی پڑے گی، آیا یہ جو تشریف آوری آپ لوگوں کی ہے یہاں پر سید الشہداء کے نام پر، یہ عزاداری کی، یہ جو عزاداری ہے، کیا یہ شہادت کی یاد میں نہیں ہے؟ قطعاً شہادت کی یاد میں ہے، اس کے سوا ہے کیا یہاں پہ؟ اچھا، جب سید الشہداء شہید ہوئے تو معاشرے میں علم کم ہونا مشکل تھی. معاشرے کی مشکل یہ تھی کہ اس میں صاحب علم نہیں تھے. وہ لوگ موجود تھے جن کو رسول خدا سے ہزاروں حدیثیں یاد تھیں, وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے امیر المومنین سے خطبے رٹے ہوئے تھے. تو کیا مثلا جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی تو مشکل یہ تھی کہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا. مثلا کیا لشکر یزید نہیں جانتے تھے سید الشہداء کون ہے, سید الشہداء کا مقام کیا ہے؟ عمر سعد نہیں جانتا تھا کیا؟ سب جانتے تھے. ان کی مشکل بھی علم ہونا نہیں تھی, علم تھا ان کے پاس. ادھر بھی مشکل ایک ہی تھی, علم تو تھا عمل کیسے ہوگا. کیا عمر سعد نہیں جانتا تھا کہ کیا کر رہا ہے؟ حسن شمر کے بارے میں کیا یہ سوچیں گے اس کو نہیں پتا تھا امام حسین کون ہے؟ شمر خود امیر المومنین کی فوج میں بڑا سپہ سالار رہ چکا تھا. یہ عبید اللہ ابن زیاد, یہ اور اس کا باپ مولا امیر المومنین کے زمانے میں گورنر رہ چکا تھا. یہ گروہ کیا بے خبر لوگوں کا گروہ ہے؟ نہیں, بے خبر نہیں ہے, نفس پرست لوگوں کا گروہ ہے. اچھا, نفس پرستوں کی مشکل علم نہ ہونا ہے؟ نہیں, ان نفس پرستوں کے پاس علم ہے, عمل نہ ہونا ان کی مشکل ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا, عزاداری کا کام علم دینا ہے؟ علم دے کے خوش ہو جاؤں کہ معاملہ ختم ہو گیا؟ تو علم تو اس زمانے میں بھی تھا, آج بھی علم کم نہیں ہوگا. مشکل ہماری یہ نہیں ہے کہ علم دینا ہے یا نہیں دینا ہے, مشکل یہ عمل کیسے ہوگا, عمل کروانا ہے. ساری مشکل یہاں پہ آتی ہے. اب مثلا یہی مشکل لے لیجئے سید الشہداء کے زمانے میں ہے, یہی مشکل مولا امیر المومنین کے زمانے میں ہے. دونوں کی ذوات مقدسہ پہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. خود مولا امیر المومنین کے زمانے میں مشکل یہی ہے, لوگ صاحب علم ہیں عمل نہیں کر رہے. اب مولا امیر المومنین اس مشکل کو کیسے حل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں نہج البلاغہ کو اس عنوان سے دیکھنا چاہیے کہ مولا نے اپنے زمانے میں لوگوں کی بے عملی, نہ بے علمی, بے عملی کی مشکل کو کیسے حل کیا یا کیسے حل کرنا چاہا تھا. حل ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, چونکہ باغ میں آخر میں آ کر اختیار لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کریں گے یا نہیں کریں گے. معلم حتی امیر المومنین بھی ہو تو جبر نہیں کر سکتا, ورنہ خدا خود جبر کر دیتا. اگر معاملہ یہ ہوتا کہ جبر ہی کرنا ہوتا تو دنیا کو خلق ہی نہ کرتا. فرشتے نسبح بحمدک و نقدس لک, گروہ در گروہ موجود تھے. یہ تو معاملہ یہی تھا کہ بھئی ایک انسان ہو, اور انسان کے اختیار کے بارے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ قضاء و قدر میں کام آتا ہے. انسان مجبور ہے کہ مختار ہو, اس بات کو ذہن میں رکھیے, انسان مجبور ہے کہ مختار ہو. یہ خدا کا جبری ارادہ ہے کہ انسان کے اندر اختیار ہو, بس اختیار انسان سلب نہیں کر سکتا, نہ خدا کا ولی, نہ خدا کا وصی, نہ خدا کا نبی اس انسان کے ارادے کو سلب کرے گا, کیونکہ خدا کا ارادہ اس بات پر ہے. اس نے حکم کر دیا ہے کہ جبر ہے انسان کے اوپر کہ وہ مختار ہو. بس اگر میں انسان ہوں اور میں خدا سے کہتا ہوں, خدایا تو ایسا کام کر کہ میرے اندر سے ارادہ ختم ہو جائے, نہیں, یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی, کیونکہ خدا کا ارادہ اس بات پر ہے کہ قہرن و جبرن میں اختیار رکھوں, اس کے بعد فیصلے کروں کہ میں نے صحیح کرنا ہے یا غلط کرنا ہے. امیر المومنین کے سامنے بھی ایسا ہی ہے. امیر المومنین چاہیں تو سب کچھ کر لیں, لیکن کیوں چاہیں اس طرح سے جو خدا کے ارادے کے خلاف ہے؟ اب کیا راستہ رہ گیا؟ اب آپ کے سامنے کچھ انسان ہیں جن کو پتہ بھی ہے, صاحب علم ہے, ان انسانوں پر جبر بھی نہیں کرنا ہے چونکہ خدا کا ارادہ اور اختیار اس بات کے اوپر, ارادہ اس بات پر ہے کہ انسان مختار ہو. تیسرا راستہ کیا ہے؟ تیسرا راستہ صرف ایک رہ جاتا ہے, ان کو اتنا شعور, اتنی آگہی دی جائے, چیزوں کی چھپی ہوئی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کر دیا جائے. اگر چیزوں کی چھپی ہوئی حقیقت کھول کھول کے بیان کر دیں تب امکان یہ ہے کہ بچ جائیں. تب امکان یہ ہے کہ شاید بچ جائیں. اور جب اس کے اوپر محنت کرتے ہیں, اب ہمیں نہج البلاغہ کا ایک چیپٹر نظر آتا ہے. چیپٹر کیا ہے؟ نہج البلاغہ کا کام ہے اسرار کھولنا. نہج البلاغہ کا کام ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے وہ ہم انسانوں کو دکھا دینا. اب یہ جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہج البلاغہ ہمیں دکھاتی ہے, دو طرح سے ہے. ایک وہ ہے جس کا تعلق کہہ سکتے ہیں مادیات سے ہے, ایک وہ ہے جس کا تعلق اوصاف سے اور کردار سے ہے. دونوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بس مولا کچھ چھپی ہوئی چیزوں کو ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کریں گے. وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں یہ دو قسم کی ہیں. ایک وہ ہیں جن کا تعلق گویا ٹینجیبل چیزوں سے ہے, سامنے موجود چیزوں سے ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کچھ مال حرام لے کر آیا ہے, وہ ممکن ہے شہد ہو, وہ ممکن ہے پیسہ ہو, وہ ممکن ہے کسی زمین کا کوئی کاغذ ہو, وہ چھپا کے لایا ہے, ایک کمبل کے اندر لپیٹ کر لایا ہے. اور امام اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا بدبودار چیز اٹھا کر لے آئے ہو. اچھا اب میں اپنی آنکھوں سے وہاں پر ایک کمبل دیکھ پاؤں گا شاید, اس کے اندر ایک بکسا دیکھ پاؤں گا, یا کوئی ظرف دیکھ پاؤں گا, برتن دیکھ پاؤں گا جس کے اندر شاید کوئی کھانے کی چیز ہو, شاید کوئی کپڑا ہو, شاید کوئی مہنگا کپڑا ہو, شاید کوئی دولت ہو. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ تم بہت کم دیکھ رہے ہو, اب میں تم کو دکھاتا ہوں. فرمایا کیا؟ یہ تم کیا بدبودار چیز اٹھا کر لائے ہو. صحیح. اچھا اب مجھے اس کی بدبو سمجھ میں نہیں آ رہی, مجھے تو اس کی بدبو سمجھ میں نہیں آ رہی. امام فرما رہے ہیں نہ صرف یہ کہ یہ جو مال حرام ہے یہ بدبودار ہے, بلکہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ بھی بدبودار ہے, اس کے اندر بھی ایک بدبو ہے. تو لہذا فرماتے ہیں تعترو باستغفارکم لا تفضحکم روائحکم. فرمایا تم استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو معطر کرو, گناہوں کی بدبو تمہیں ناپسندیدہ نہ کر دے, تمہیں رسوا نہ کر دے. اگر میں صحیح اردو ترجمہ کروں, رسوائی کے معنوں میں ترجمہ ہوگا, یعنی اگر تم گناہوں کے بوجھ کے ساتھ کہیں ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہ لوگ پیچھے کو بھی دیکھ سکے اور اس خوشبو کو بدبو کو سونگ سکے جو تم لوگ نہیں سونگ پاتے, تو تم رسوا ہو جاؤ گے. وہاں پہ جانے سے پہلے تعترو باستغفارکم, اپنے استغفار کے ذریعے سے, بالاستغفار, استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو معطر کر لو. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچ جاؤ اس میدان کے اندر جہاں وہ ساری بدبوئیں اور خوشبوئیں کھل جاتی ہیں جو چھپی بھی ہوتی ہیں, تو تم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. اچھا اب یہ جو امام نے فرمایا اس چیز کے اندر بدبو ہے, گناہ, گناہ کے اندر بدبو ہے, جس شخص نے گناہ کیا اس کے اندر سے اس طرح کی ایک نفرت انگیز سی بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے, اور تم لوگ استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو معطر کیوں نہیں کرتے؟ اب ہم لوگ مثلا عطر اور پرفیوم لگائیں گے اپنے وجود کے اوپر, جسمانی وجود کے اوپر, تاکہ پسینے کی بدبو ہمیں نہ آئے. اور اگر اسی عالم میں محشر میں پہنچ گئے تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ بعض لوگوں کی بدبو اتنی سخت ہوگی کہ جہنمی پریشان ہو جائیں گے, کون لوگ ہیں ان لوگ. اچھا یہ جو امام نے فرمایا تعترو بالاستغفار, استغفار سے اپنے آپ کو معطر کرو, یا فرمایا یہ تم کیا بدبودار چیز اٹھا کر لے کر آئے ہو, یہ مبالغہ ہے؟ آیا یہ شاعری ہے؟ اگر مبالغہ اور شاعری ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ اور شاعری کے اندر بولنے والا کلام کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے, شاعر کو ایک کچھ کہنا ہوتا ہے, الفاظ اس کے پاس کچھ ہوتے ہیں, وہ انہیں کہہ دیتا ہے, پابند نہیں ہوتا کہ حقیقت ہو, پابند نہیں ہے کہ حقیقت ہو, جذبات کا اظہار کرتا ہے, کلام کے پیچھے چلتا ہے. امام فرماتے ہیں ایک جگہ کے اوپر نحنو, ہم کلام کے پیچھے چلتے نہیں ہیں, ہم امیر الکلام ہیں, ہم کلام کے امیر ہیں, ہم کلام کے پیچھے نہیں چلتے ہیں, ہم کلام کے امیر ہیں. یہ خطبہ موجود ہے جس کے اندر اپنے بھانجے سے کہا کہ جا کے تم خطبہ دو, حبیرہ نام کر کے میرے خیال میں, خطبہ نہیں دے سکے, ام ہانی کے فرزند, خطبہ نہیں دے سکے, کہا جاؤ تم نیچے آؤ. جب نیچے آئے تو فرمایا کون کلام کرتا ہے؟ فرمایا کس وقت انسان کلام کر پائے گا؟ اس کے بعد ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ نحنو امراء الکلام, ہم کلام کے امیر ہیں نہ کہ کلام ہمارے ہم کلام ہمیں لے کے چلے گا, ہم کلام کے امیر ہیں. اور خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا اس موقع کے اوپر ہمیشہ کی طرح. تو احسان محترم, یہ عمرائے کلام ہے, یہ نہیں ہے کہ قافیہ بنانا ہے, جملہ بنانا ہے تو مفہوم کو تھوڑا بہت تبدیل کر دیا جائے گا. نہیں, مفہوم تبدیل نہیں کیا جاتا یہاں پہ, یہاں صرف حقیقت بیان ہوتی ہے. ما ینطقان الہوا کے نمائندے ہیں یہ لوگ, یہ لوگ بجز حقیقت کیسے کوئی چیز بول سکتے ہیں, امام حق ہیں. وہ امام فرما رہے ہیں کہ تم تعتروا بالاستغفار, استغفار سے اپنے آپ کو معطر کرو. کیوں کہا معطر کرو؟ آئے استغفار میں خوشبو نہیں ہوگی تو کہیں گے کہ معطر کرو. یہ وہ کشف ہے جو یہ لوگ کر سکتے ہیں, انہوں نے کیا کشف. تو مثلا کبھی یہ کشف اتنا کشف کرتے ہیں کہ جو نہیں دیکھ پاتے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کیسے؟ جیسے حضرت جان کے بدن میں خوشبو ڈال دی. برزخی وجود سے لے کر جسمانی وجود تک سب معطر کر دیا. اللہ اکبر. استغفار برزخی وجود کو معطر کرتی ہے. سید الشہداء کی دعا برزخی, قیامتی اور جسمانی سارے وجودوں کو معطر کر گئی. کبھی کبھی ایسے کر دیتے ہیں, وہ کبھی ایسے کرتے ہیں, ایسا عطر دیا, ایسا عطر دیا کہ جو بینا تھے وہ بھی دیکھ پائے, جو نابینا تھے وہ بھی دیکھ پائے. ان کا کمال ہے. تو بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ مثال کے طور پر کوئی اور کر پائے گا, نہیں یہ کر سکیں گے اور ان کے راستے کے اوپر چلنے والے لوگ کر سکیں گے. تو کچھ حقائق کو کشف کرتے ہیں. اب ہم لوگوں کو یہ کرنا ہوگا, ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, مجھے کہ بھائی چلو فرض کرو میں نہیں دیکھ پا رہا لیکن ہادی کی عصا تو دیکھ سکتا ہوں. بھائی نابینا ہوں, مجھے نہیں نظر آ رہا لیکن جو بینا ہے اس کی لاٹھی تو نظر آ رہی ہے, کم سے کم اس کو تو دیکھ لوں, وہ تو کچھ دکھا رہا ہے. تو وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھو گناہ کے پیچھے یہ بدبو آتی ہے, نعوذ باللہ مال حرام ہوتا ہے تو وہ سانپ کے تھوک کے اندر گدھی ہوئی روٹی ہوتی ہے. اوہ اوہ, مال حرام اجدہے کے تھوک میں گندھی ہوئی روٹی ہے. کھاؤ گے تم؟ کھاؤ گے اسے؟ ہمیں کیوں مال حرام سے اتنی نفرت نہیں ہے؟ چونکہ ہم مولا امیر المومنین کے اس کلام پہ غور نہیں کر رہے کہ یہ کلام مبالغہ آرائی نہیں ہے, یہ شاعری نہیں ہے, حق ہے, حق کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یہ تو دنیا کا سانپ ہے جس کا زہر صرف جسم مارتا ہے. برزخ کے سانپ کا زہر جسم نہیں مارے گا, روح تک کو کاٹ کے رکھ دے گا, کچھ چھوڑے گا نہیں پھر وہ. اس لیے مال حرام کے ہوتے ہوئے کسی کو امام حسین کی آواز نہیں آ رہی تھی, کیونکہ مال حرام جسمانی سانپ کی طرح نہیں ہوتا کہ صرف جگر کاٹے گا, نہیں وہ تو آپ کی روح کا جگر کاٹ دے گا, وہ تو سارے دماغ کو سن کر دے گا. جسمانی دماغ اور معنوی دماغ دونوں کو اتنا سن کر دے گا. سامنے سید الشہداء ارشاد فرما رہے تھے, کوئی نہیں سن پا رہا تھا, گرچہ کانوں سے سن رہے تھے, ایسا نہیں تھا کہ کانوں سے نہیں سن رہے تھے, نہیں روح کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا, قلب مر چکے تھے, سخت پتھروں سے زیادہ بدتر ہو چکے تھے. میں نے عرض کیا قلب میں کوئی شفافیت ہوگی تو کوئی نورانیت آئی ہوگی تو باقی سنے گا دیکھے گا. یہ ایک چیز ہے, یہ تو ایک معاملہ ہو گیا کہ مثلا جو چیزیں ہم لوگوں کو نظر آ رہی, مثلا یہ کتاب ہے, ہمیں کتاب نظر آ رہی ہے, ان کو شاید نورانیت نظر آئے, انہیں کچھ اور طرح سے نظر آئے. دوسرا مسئلہ ہے صفات کا, ہم نے کس چیز کو عزت سمجھا, انہوں نے کس چیز کو عزت سمجھا, ہم نے کس چیز کو سکون سمجھا, انہوں نے کس چیز کو سکون سمجھا, ہم نے کس کو کامیابی کہا, انہوں نے کس کو کامیابی کہا. اب یہاں پر اخلاق بھی آتے ہیں, یہاں پہ اقدار بھی آتے ہیں, یہاں پر ان کا چیپٹر ایک اور چیپٹر کھل جاتا ہے, ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے. فرماتے تم جو اس کو عزت سمجھ رہے تھے اس کی حقیقت یہ ہے, اور تم جس کو گھاٹا سمجھ رہے تھے اس کی حقیقت یہ ہے. یہ دوسرا چیپٹر ہے کشف کرنے کا, اور یہ اس پہلے والے سے بھی زیادہ سنگین ہے, پہلے والے سے بھی زیادہ سنگین ہے. عزیزان محترم, مجھے اور آپ کو نہج و بلاغہ میں سے یہ نکالنا پڑے گا, ہمیں نہج و بلاغہ میں سے یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں, یہ جو کشف کرنا چاہتے ہیں یہ کیا کشف کرنا چاہتے ہیں, جو کہیں اور سے نصیب نہیں ہو سکتا سوائے خاندان عطرت کے, کون ہمیں دے سکتا ہے. یہ وہ ذخیرے ہیں جس کے شیعہ وارث ہیں. شیعہ وارث مولا امیر المومنین کی عربی کے نہیں ہیں, شیعہ وارث مولا امیر المومنین کی نورانیت کے ہیں, نورانیت کے وارث ہیں. اس وراثت کو کیوں ہاتھ سے جانے دیں جو کسی اور کی طرف سے نصیب نہیں ہو سکتی. ہم چند جملات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے مولا امیر المومنین کے کلام سے اولیاء الہی کے بارے میں. اب میرے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں دنیا کے بارے میں مزید کوئی خطبہ نہ پڑھوں, چونکہ دو تین دن میں نے دنیا کے بارے میں پڑھا, لیکن ایک حصہ مجھے نظر آیا تو میں نے جبر کیا, میں نے کہا کہ نہیں یہ حصہ مجھے پڑھ لینا چاہیے. اس کے بعد پھر وہ جو دوسرا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام نے اوصاف کو نیا رنگ دیا, عزت کسے کہتے ہیں, ذلت کسے کہتے ہیں, تو میں پہلے اس خطبے سے تھوڑا سا عرض کر دوں جو دنیا کے بارے میں ہے چند جملات, اور اس کے بعد, اور اس کے انتخاب کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس میں بالکل واضح فرمایا تھا دنیا سے تمہیں کیا لینا ہے اور دنیا میں تمہیں کیا کرنا ہے. تو دنیا کی حقیقت بیان ہو گئی اولیاء الہی والے مکتوب کے اندر, اور اب یہ کہ دنیا سے تمہیں کیا لینا ہے, دنیا میں تمہیں کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اس بیان کی طرف آئیں گے جو قاضی شریح کے بارے میں مکتوب نمبر 3 کے اندر امام نے ارشاد فرمایا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. خطبہ نمبر اس ترتیب میں, جعفری صاحب کی ترتیب میں 113 اور مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں 112, جو اختلاف خطب کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ترتیب میں جو اختلاف ہے. اچھا, اس میں خطبے کی ابتدا میں امام نے حمد اللہ کی ارشاد فرمائی ہے, اللہ کی حمد ارشاد فرمائی. کافی دنوں سے میرا ذہن اس بات میں مشغول ہوا ہے کہ حمد کیا ہوتی ہے. واقعاً یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, جگہ جگہ ہر چیز حمد سے شروع ہو رہی ہے, ہر چیز حمد سے شروع ہو رہی ہے. حمد کسے کہتے ہیں؟ میرا اپنے خیال ہے مجھ جیسے طالب علم کے پاس شاید زندگی میں جو اب کام بچا ہو شاید وہ یہ ہوگا کہ ان کی حقیقتوں کو کسی طریقے سے درک ہونا چاہیے. صلوات کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ ایک وہ جو ہم کہتے ہیں درود پیشتے ہیں مثلا, اصل کیا ہے, حمد کیا ہے, الحمدللہ مطلب کیا ہوا؟ اردو میں کہیں گے تمام تعریفیں خدا کے لیے, اور کیا مطلب ہوا اس کا, تمام تعریفیں خدا کے لیے سمجھ میں آنا چاہیے. کیوں؟ جو حمد کرے گا اللہ اس کی سنتا ہے, سمع اللہ لمن حمیدہ. نماز اول سے آخر تک حمد پہ چل رہی ہے, اول سے آخر تک حمد پر ہے. خود حمد کیا ہے؟ امام کا خطبہ شروع ہو رہا ہے الحمد, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد. شاید کوئی مجھ سے کہے کہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تمہیں ہم سمجھ میں نہیں آ رہی, ان کو کیوں بتاتے ہو؟ ہم اور آپ ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اور آپ ایک ہی کشتی میں بیٹھ کر ایک ہی جگہ پہنچنا چاہ رہے ہیں. آپ بھی وقت کے امام کے حضور پہنچنا چاہتے ہیں, کہیں اور تھوڑی جانا چاہتے ہیں. دنیا ہم لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے, صبح سے شام تک مشغول کر سکتی ہے. ایک دفعہ سونے سے پہلے انسان اپنے آپ سے ایک سوال کرے, دنیا سے کیا لینا ہے, کتنے گھر بنانے, کتنی زمینیں بنانی ہیں. واقعاً امام حسین کے اوپر رونے والے کو زمینیں بنانی ہیں, واقعاً امام حسین کے اوپر رونے والے کو شہرتیں بنانی ہیں. مولا سید سجاد کا نام جو احترام سے لیتا ہے اس کو دنیا کی عزت چاہیے؟ کیا چاہیے یہاں سے؟ کیا ہمیں ایک اور کربلا کا انتظار نہیں ہے؟ اور کیا چاہیے؟ اصل جو چاہیے وہ یہی چاہیے, اور کیا چاہیے؟ ہم سب کی منزل ایک ہی ہے, ہم سب کو ایک ہی طرف بڑھنا ہے. ہم سب زندگی میں چاہتے ہیں خدا زندگی میں کربلا بن جائے تاکہ انشاءاللہ یا لیتنا کننا معکم, نہ ہوئی تو موت کے بعد خدا اس کربلا کے اندر دوبارہ آنا نصیب کر دے انشاءاللہ. ہدف یہی ہے, ہدف یہی, سمجھنا پڑے گا ہمیں, جاننا پڑے گا ان تمام چیزوں کو. فرمایا الحمد, الحمدللہ الواصل الحمد بالنعم، تھوڑا سا یہاں پہ اشارہ مل رہا ہے، حمد اللہ کے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الواصل الحمد بالنعم، وہ اللہ جس نے حمد کو واصل کیا ہے نعمتوں سے، نعمتوں سے. حمد کس چیز پر کرنی ہے؟ حمد کرنی ہے نعمتوں کے اوپر. جب میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ تو یہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ حمد وصل ہے نعمت سے، یعنی میں اپنے اندر اگر اس بات کا شعور لا سکوں کہ میرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب خدا سے ہیں، یہ اعتراف میری حمد کا پہلا قدم بنے گا. اگر میں اس بات کو اپنے ذہن کے اندر قانع کر سکوں کہ جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں سب خدا سے ہیں، اگر یہ جملہ لفظ سے نکل کر قلبی اعتراف تک پہنچ جائے، یہ حمد کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد معاملہ آئے گا کہ جو تم نے قلبی اعتراف کیا اس کا عمل میں اظہار کیا ہے. اے واقعا ساری نعمتوں کو خدا سے ہی سمجھتے ہو؟ اگر ساری نعمتوں کو واقعا خدا سے سمجھتے ہو تو مثلا فلاں 5 منٹ خدا کی مرضی کے بغیر کیوں گزارے تھے؟ کیا وہ 5 منٹ خدا کی نعمت نہیں تھی؟ فنا 1 روپیہ خدا کی مرضی کے بغیر کیوں گز دیا تھا؟ کیا وہ 1 روپیہ بھی خدا کی نعمت نہیں تھی؟ فنا موقع پر جو تم نے توجہ دی کسی چیز کے اوپر، یہ تم نے نعمت کے ساتھ کفران نعمت کیوں کیا؟ کیا خدا نے ایسی توجہ دینے کو کہا تھا؟ یہ حمد کا عملی مرحلہ ہوگا. الحمد، دیکھیے مولا کا ایک جملہ راستے کو کھول دیتا ہے، کچھ راستہ کھلتا ہے، انسان کو سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے ہاں یہ معاملہ تھا. فرمایا الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے، الواصل الحمد بالنعم، جس نے حمد کو واصل کیا نعمت سے، والنعم بالشکر، اور نعمتوں کو واصل کیا شکر سے. حمد کا مطلب کیا ہوگا؟ پہلا مرحلہ ہر نعمت، ہر آنے والی نعمت پر اعتراف قلباً کہ یہ خدا سے ہے. دوسری بات، نعمت کے اوپر لفظاً اور عملاً شکر، اور وہ ہوگا کہ جس میں خدا نے نعمت دی تھی وہیں پہ استعمال ہو جائے، یہ ہوگا حمد. اب ہمارے پاس ایک حمد ہے جو لفظاً حمد ہے الحمدللہ، ایک حمد ہے جو عملاً حمد ہے، وہ ہے شکر، عملی شکر اس تمام ان تمام نعمتوں کے اوپر جو خدا نے دی ہیں، یہ عملی حمد. اور ہمیں پتہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنے گا جو حمد کرے گا. اس خاطر ہماری نمازیں کچھ اور مشکل میں پھنس گئی ہیں، چونکہ نماز میں ڈکلریشن ہے، بالکل اعلان ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کی سنے گا جو حمد کرے گا. ڈھونڈیں اپنی زندگی میں کتنی حمد ہے، کتنی نعمتوں کے اوپر عملی شکر ہے، وہ حمد ہے، اور حمد کو خدا سننے والا ہے. پھر امام نے فرمایا نحمدہ علی آلائہ کما نحمدہ علی بلائہ. عجیب جملہ، ہم خدا کی حمد کرتے ہیں اس کی نعمتوں پر جیسا کہ ہم حمد کرتے ہیں اس کی آزمائشوں کے اوپر. آزمائشوں پہ بھی حمد، کیوں؟ ابھی ہم نے حمد کو متصل کیا تھا نعمتوں سے. نعمتیں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ جو اچھی لگتی ہیں. اگر خدا مجھے شہادت کے امتحان میں ڈالے انشاءاللہ اور میں کامیاب ہو جاؤں، کیا اس پہ حمد خدا نہ کروں؟ اس سے بڑھ کے نعمت اور کیا ملنی ہے؟ نحمدہ علی آلائہ، ہم خدا کی حمد کرتے ہیں اس کی نعمتوں پر، کما نحمدہ علی بلائہ، جیسا کہ ہم حمد کرتے ہیں اس کی آزمائشوں کے اوپر. ہم آزمائشوں پہ حامد ہیں، ہم آزمائشوں پہ شاکر ہیں. تھوڑا سا دشمن سخت ہوتا ہے، ہماری آوازیں نکل آتی ہیں، ہم شاکر ہیں. نہیں کہہ رہا دشمن کو مضبوط ہونے کا موقع دیں. نہیں, دشمن سے لڑنا ضروری ہے, دشمن کا مقابلہ ضروری ہے, لیکن اگر کبھی اس آزمائش میں پڑ جائیں تو کیا شاکر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ابھی کل پرسوں میں کسی شہید کے بارے میں پڑھ رہا تھا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ کے اوپر لگ جاتی ہیں. مجھے پتا ہے ممکن ہے شاید یہاں کوئی بچہ ہو جو میری آواز کو غور سے سن لے, تو شاید اس کے دماغ سے اس کو نکالنا آسان نہیں ہوگا. عراق کی جیل میں کچھ ایرانی قیدی تھے, تو عراق کی جیل میں جو جیلرز تھے ان کو پتا تھا کہ ان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے کیا چیز بری لگتی ہے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ ہم ان کو جسمانی سختیاں دیتے ہیں نا, ان کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ایک عجیب طریقے سے اذیت کرتے تھے, وہ ان کو فحش فلمیں دکھاتے تھے. ان کو پتا تھا جسمانی اذیتوں سے ان کو کچھ نہیں ہوتا, فحش فلمیں دکھاتے تھے, کہتے تھے جبرن دیکھنی پڑے گی. ان میں سے ایک جوان اٹھا اور اس نے ٹی وی بند کر دیا, جو فوجی حکم کے بالکل خلاف. قیدی نے اٹھ کر ٹی وی بند کر دیا, اس کو اٹھا کے لے گئے, ایک گڈھے میں اس کو ڈال دیا, ہاتھ پاؤں باندھ کے گڈھے میں کھڑا کر دیا, اس کو اوپر سے مٹی ڈال دی, گردن تک گڈھے کے اندر, گردن تک گڈھے کے اندر. اب باقی لوگ موجود ہیں اور وہ احساس کر رہے ہیں کہ اس جوان نے ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے کتنا بڑا رسک لیا. صبح تک وہ بندہ خدا چلا رہا تھا, کبھی یا حسین کہتا تھا یا امام زمانہ, مختلف آوازیں آتی تھیں. تو یہ سوچتے تھے اتنا چلا کیوں رہا ہے, سمجھ بھی نہیں آ رہا اتنا کیوں چلا رہا ہے. صبح کو اس کو نکالا تو اس کی ساری باڈی ادھڑی ہوئی تھی. پوچھا یہ کیا مصیبت ہوئی اس کے ساتھ؟ کہا اس علاقے میں صحرائی چوہے ہیں, اس کی جسم کی خوشبو سونگھ کر وہ اندر اندر گھسے ہیں اور اندر اندر اس کا بدن کاٹ کاٹ کے چھلنی کر دیا. لکھنے والے نے لکھا تھا کہ ایسے ایسے لوگوں نے جانے دیے تاکہ ہم فحش نہ دیکھیں, اب بھی ہم فحش دیکھیں. اس شہید کو کیا منہ دکھانا ہے, کیا منہ دکھانا ہے اس شہید کو؟ کتنی خواتین پردوں کے جرم میں انسانیت سوز ترین مظالم سے گزری ہیں. ان پردے دار خواتین کے سامنے ہماری بچیاں, ہماری خواتین بے پردہ ہوں, کیا منہ دکھانا ہے؟ کیا خدا ان کے ذریعے سوال نہیں کرے گا؟ عزیزان محترم, ہم کسی اور دنیا میں بیٹھ گئے, بلکہ اچھی دنیا میں. اس اعتبار سے یہاں لوگوں نے کمالات حاصل کیے ہیں, راتوں راتوں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے ہیں. شاید انہیں جیسے لوگ ہوں گے جو ایک ایک رات کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے. ہم دیکھتے تھے قوم کے اندر بعض اوقات کسی شہید کا جنازہ لاتے تھے, مراجع تقلید جنازے کے اندر چلنا, یہ کیا ہو گیا؟ مرجع تقلید جنازے کے اندر چل رہے ہیں. کتنا کس کا جنازہ ہے بھائی؟ 18 سال کا لڑکا, 19 سال کا لڑکا. ارے بھائی کیا کمال ہو گیا, 18 سال کے لڑکوں کے جنازوں میں مراجع تقلید چل رہے ہیں. کچھ کمال کیے ہیں ان لوگوں نے, تبھی یہ مملکت بچی ہے, تبھی یہ عزت ملی ہے, ورنہ کیسے ہو سکتا تھا یہ سب کچھ؟ تو عزیزان محترم, ہمیں بہت آگے دیکھنا پڑ جائے گا انشاءاللہ. پروردگار عالم سید الشہداء کے ذکر کے صدقے میں ہمیں یہ بصیرت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. سید الشہداء کے پاکیزہ نام پر, ان کے نام سے سیکھنے کے لیے, ان شہداء کے مقامات کی بلندی کے لیے, شب جمعہ مرحومین کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه. اس کے بعد اسی خطبے کے آخر میں, اس خطبے کے آخر کی طرف جاتے ہوئے امام نے دنیا کے بارے میں کچھ جملات ارشاد فرمائے. میں نے ایک دو کا انتخاب کیا. فرمایا انما نقص من الدنیا وزادہ فی الاخرہ خیر ممن نقص من الاخرہ وزادہ فی الدنیا. فرمایا دنیا میں سے جو کم ہو اور آخرت سے بڑھا دے تو وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ دنیا سے تو بڑھا دے اور آخرت سے کم کر دے. دنیا سے کم ہو اور آخرت سے بڑھائے اس سے بہت بہتر ہے جو دنیا سے تو بڑھائے لیکن آخرت سے کم کر دے. اچھا یہ ایک جملہ ہم لوگوں کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کیا؟ کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے پاس موجود ہے جو دین خطرے میں ڈالتے ہیں اس لیے کہ دنیا سے کم نہ رہ جائے. دین خطرے میں ڈالتے ہیں کس لیے؟ دنیا سے کم نہ رہ جائے. کہیں جو دنیا سے ملا ہے وہ کم نہ ہو, بھر بھر کے چاہیے. کہاں بھر بھر کے چاہیے؟ اسی دنیا میں. جبکہ معلوم ہے کہ اس بھر کے چاہنے کے پیچھے ایک آخرت کا نقصان ہے, معلوم ہے کہ ہے, نہ کہ حلال میں نقصان ہے. نہیں, حلال میں نقصان نہیں ہے, اپنے لیے جمع کرنے میں نقصان ہے, حرام کمانے میں نقصان ہے. قاضی شرح کے خطبے میں جلدی پہنچتا ہوں تاکہ وہاں پہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. اب دنیا سے کیا چاہیے؟ امام نے فرمایا قد تکفل لکم بالرزق وامرتم بالعمل, تمہارے لیے رزق کی ضمانت دے دی گئی ہے اور تمہیں عمل کا حکم دیا گیا ہے. یہ ہم لوگوں کی دنیا کی کیریئر پلاننگ کی ساری فلاسفیز کے اگینسٹ ہے. ہماری دنیا میں کیریئر پلاننگ کا جو پورا اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک بات کے اوپر گھومتا ہے, کہاں سے پیسہ زیادہ بنے گا. نہ اس پہ کہ دنیا میں انسانوں کی خدمت کیسے ہوگی, نہ اس پہ کہ دین کی ذمہ داری نے کیا کہا ہے, نہ اس پہ کہ میری صلاحیتیں حتیٰ کس چیز کے اندر ہیں. ان سب سے کیریئر پلانرز کو کوئی سروکار نہیں ہے. یہاں کیریئر پلانرز کو صرف ایک بات سے سروکار ہے, وہ کیش کراپس کہاں سے ہیں جہاں سے کھڑے کھڑے پیسہ ملتا ہے. امام کا یہ جملہ سب کے بالکل خلاف جا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم مثلا علم حاصل نہ کریں, ٹیکنالوجیز حاصل نہ کریں, بزنسز نہ کریں, بالکل کریں, اس کے لیے نہ کریں, کچھ اور ہوگا جس کے لیے کریں. قد تکفل لکم بالرزق, تمہارے لیے رزق کی, تمہاری روزی کی ضمانت خدا کی طرف سے کی جا چکی ہے. وہ عمر تم بالفعل, اور عمل صالح پر تمہیں حکم دیا گیا ہے, تمہیں عمل صالح کا حکم دیا گیا ہے. فلا یکونن المضمون لکم طلبہ اولا بکم من المفروض علیکم عملہ. امام نے عجیب جملہ بہت تیزی سے مجھے عرض کرنا پڑ گیا. امام فرما رہے ہیں جس کی خدا نے ضمانت دی ہے اس کی طلب کو تم اولویت مت بناؤ اس کے مقابلے میں جس کے فرض کو خدا نے تمہارے اوپر رکھا ہے. اب دیکھیے دو چیزیں ہو گئیں, ایک وہ ہے جس کی ضمانت دی گئی ہے. کیا طلب میں میری پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے جس کی ضمانت پہلے سے ملی ہے؟ نہیں. ایک وہ ہے جو میرے اوپر فرض کیا گیا ہے, فالو کرنے میں کس کے اوپر میری پرائیورٹی ہونی چاہیے, وہ جس کو میرے اوپر واجب کیا گیا ہے یا وہ جس کو مجھے ضمانت دے دی گئی ہے؟ بھائی جس کو ضمانت دے دی گئی ہے اس کو پرائیورٹی کیوں بنا رہے ہو؟ وہ تو ضمانت مل چکی ہے. تو امام فرما رہے ہیں فلا یکونن المضمون علیکم طلبہ, جس کی ضمانت تمہیں دے دی گئی ہے اس کی طلب تمہارے لیے اولا نہیں ہونی چاہیے. من المفروض علیکم عملو, اس کے مقابلے میں جس کے عمل کی فرض تمہارے اوپر رکھے گئے. ما انہ واللہ قد اعترض الشک ودخل الیقین, لیکن خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں, لیکن خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ شک کو تردید نے تمہارے عقیدے اور دین میں جگہ بنا لی ہے. تم پر واجب تھا کہ تم عمل صالح کرتے, رزق تو مضمون تھا, اس کی ضمانت لے دی گئی. امام فرمانے قسم خدا کی میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے عقیدے میں شک و تردید نے جگہ بنا لی ہے, تمہارا یقین متزلزل ہو گیا ہے, گویا جس روزی کی تمہارے لیے ضمانت دی جا چکی تھی وہ تو تم نے اپنے اوپر واجب کر لیا, اور جو عمل صالح تم پر واجب تھا وہ تم سے ساقط ہو چکا ہے. امام فرمائے تم نے کیا کیا؟ جو تم پہ واجب تھا وہ عمل صالح تھا, جو تم کو ضمانت دی تھی وہ رزق تھی، تم رزق کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہو جیسے یہ واجب ہے، اور عمل صالح سے ایسے بھاگ چکے ہو جیسے اس کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ خود فرمائیے معاشرے میں یہی نہیں ہو رہا؟ بالعیان آنکھوں سے آدمی دیکھ رہا ہے یہی ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے ان کے اسی کے پیچھے بھاگنا واجب تھا، اور خود منہ سے کہہ رہے ہیں. مثلا پوچھو یہ کیوں کر رہے ہو، مثلا فجر کی نماز کیوں قضا کرتے ہو؟ مجھے صبح کو جاب پہ جانا ہوتا ہے نا، اس خاطر مجھے قضا کرنی پڑ رہی ہے. یہ تو تم اعتراف جرم کر رہے ہو، صریح اعتراف جرم کر رہے ہو. مثلا تم یہاں، تم یہ جو غلط کام کر رہے ہو یہ یہاں پر مثلا کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو یہاں پہ آئیں گے تو کرنا پڑے گا نا. اچھا یہاں پہ آئے کیوں تھے؟ کیریئر یہاں پہ تھا. اچھا کیریئر کا مطلب کیا ہے؟ کیریئر کا مطلب کیا ہے؟ وہاں کی روڈیں گندی تھیں، یہاں کی روڈیں اچھی تھیں، اس لیے ہم یہاں پر آ گئے. چلو گناہ کر لیا تو کیا ہوا؟ مزلت گناہ کی ذلت. البتہ یہ کوئی نہ سمجھے کوئی کہ میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ گناہ نہیں ہو رہا، یہاں پہ بھی گناہ ہو رہا ہے. جو امام کی اس قول کو نہیں سمجھیں گے ہم لوگ تو پھر یہاں پہ بھی گناہ کریں گے، وہاں پر بھی گناہ کریں گے. اس میں یہ کوئی نہیں کہ یہاں پہ جنت بسی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی گناہ ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی گناہ ہو رہا ہے، اگر ہم نہیں سمجھیں گے بات کو. ورنہ جو ذلت میں پڑھنا پڑ رہا ہے وہ کیا پڑھنا پڑ رہا ہے؟ آنکھوں سے پتہ ہے کہ غلط ہے، کیوں کر رہے ہو؟ جبکہ آنکھوں سے تم کو پتہ ہے، تمہاری عقل کہہ رہی ہے، تمہارا شعور کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ہمیں یہاں رہنا ہے تو کرنا پڑے گا. وہ یہاں رہنا کس نے واجب کیا تمہارے اوپر؟ کس دین خدا نے تمہارے اوپر واجب کیا تھا کہ حرام جگہ کے اوپر رہو؟ اگر وہاں پہ حرام ہے، ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے نہیں وہاں جا کے ہمارا دین زیادہ اچھا رہتا ہے، بسم اللہ، اگر تمہارا دین وہاں پہ زیادہ اچھا ہے وہاں پہ رہو. لیکن بھائی اگر آنکھوں سے دیکھا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ دین ضائع ہو رہا ہے اس طریقے سے، اور میں اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیلنج میں کیوں ڈالیں جو اس وقت یورپ اور امریکہ کے اندر ہے. ہوموسیکسویلٹی کو واجب کر دیا انہوں نے سوسائٹی کے اندر، سری دین اسلام کے مذاق کے برابر ہے، واجب کیا ہوا ہے. تمام تر اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہیں، خود انگلینڈ کے اندر، یو کے اندر چائلڈ سیکسول کرائم 70% بڑھا ہے گزشتہ 4 سال میں، جب سے انہوں نے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ہوموسیکسویلٹی کو، ایجوکیشن کو انہوں نے کمپلسری قرار دیا ہے. 70% چائلڈ سیکسول کرائم بڑھایا یو کے اندر، اور ان کرائمز میں سے اگر میں فگر صحیح کہہ رہا ہوں تقریباً 60% سے زیادہ کرائم اسکول پریمسز کے اندر ہوئے ہیں، اسکول پریمسز کے اندر ہوئے ہیں. کیا یو کے کی سوسائٹی کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ اب میں اپنے بچے کو یو کے لے کے جاؤں، اس مظلوم بچے کو جس کی عمر مثال کے طور پر 4 سال 5 سال 6 سال ہے، اس کو اس بدبخت سسٹم کے اندر رکھوں، کیوں؟ چونکہ مثلا مجھے تنخواہ یہاں پہ ڈالر میں مل جائے گی، پاؤنڈ میں مل جائے گی، میری سڑکیں صاف ہو جائیں گی، اور میرا گھر، وہ گھر بھی بڑا نہیں ہوگا اور چھوٹا ہو جائے گا، مجھے یقین ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو ہم یہ ساری بدبختی آنکھوں دیکھے کیوں نگل رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ جملہ محاورتن کہتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ورنہ سمجھ میں آ رہا ہے. عقل کام نہیں کر رہی ہے، عقل کام نہیں کر رہی. عقل کیوں کام نہیں کر رہی ہے؟ اچھا ہوا کہ لنک بھی ہو گیا، میں اس کے اندر باقی جملہ نہ پڑھوں اور قاضی شریح کے جملے کی طرف آ جاؤں، آپ کا بہت وقت لے چکا ہوں. جو امام نے اس قاضی کے نام پہ لکھا، یہ قاضی محسن ہے، اس کی عمر گزر گئی ہے، مثال کے طور پر شاید جب تک فوت ہوا، بچوں کو سائڈ میں کر دیجیے گا ورنہ توجہ بالکل آخری منٹ سے، جب یہ فوت ہوا ہے تو 90 سال سے اوپر اس کی عمر تھی، اور امیر المومنین کے زمانے میں ایک علاقے کا قاضی تھا. اتنی عمر رسیدہ انسان جو پتہ نہیں کس کس کے دور سے قضاوت میں کام کر رہا تھا، اس کے بارے میں امام کو پتہ چلا کہ اس نے گھر لیا ہے، اور وہ گھر اب میرا خیال میں اس نے کوئی سند جعلی بنوائی، جس طرح سے بھی تھا ایک سند بھی بنوا لی اس کی، ایک ڈاکومنٹڈ بھی کر لیا کہ میں نے خریدا ہے 80 دینار کے اندر. اب میرا اپنا خیال ہے کہ وہ 80 دینار بھی کہیں حرام سے لائے گئے تھے، اور احتمال قوی مجھے جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے، 80 دینار میں گھر اس زمانے میں نہیں آتا تھا. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اگر میں کمپیریزن میں کہوں تو مولا چھٹے امام کے زمانے میں 4000 درہم میں اچھا گھر آتا تھا. تو یہ 80 دینار میں کیسے اس نے گھر لے لیا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس نے کوئی جعلی سند بنوائی ہے یا اس نے حرام کا پیسہ لگایا. اچھا امام نے اس کو بلایا اور بلا کر یہ پوچھا کہ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم نے 80 دینار میں گھر خریدا ہے. تو اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مکتوب نمبر 3 ہے, اور میرا خیال ہے ساری ترتیبوں میں یہ مکتوب نمبر 3 ہی ہوگا, چونکہ ابتدا ہے تو اس میں ایک دو کم نہیں ہوگا. روایت میں ہے کہ امیر المومنین کے قاضی شریح بن حارث نے, اس کو ہم لوگ اردو میں شریح پڑھتے ہیں, جب اردو میں پڑھنا چاہیں شریح تو پڑھ سکتے ہیں لیکن شریح شاید صحیح ہوگا, شریح بن حارث نے ایک مکان 80 دینار میں خریدا. امیر المومنین کو خبر ہوئی تو قاضی کو طلب کیا اور فرمایا, سنا ہے تم نے 80 دینار میں گھر مول لیا ہے. 80 دینار میں گھر نہیں ملنا چاہیے تھا, کہا تم نے, میں نے سنا ہے 80 دینار میں گھر مول لیا. شریح نے اقرار کیا تو امیر المومنین نے غصے کی نگاہ سے دیکھا اور اس کے بعد فرمایا, اے شریح, جلد ہی تیرے پاس وہ آئے گا جو نہ تیری دستاویز دیکھے گا نہ تیرے گواہوں کو پوچھے گا. اس کے بعد امام نے ایک طویل خطبہ دیا, تم میرے پاس آؤ, میں تم کو بتاؤں تم نے جو گھر لیا ہے وہ کیا گھر لیا ہے. فرمایا, تم نے حرام سے گھر لیا ہے نا, اب میں تم کو بتاؤں تو تمہارے گھر کی ہمسائیگی کیا ہے. تو فرمایا, تمہارے گھر کا یہ راست سیدھے ہاتھ پہ, یہ الٹے ہاتھ پہ, یہ پیچھے, یہ سامنے شیطان کے اپنے گزرگاہ میں کھول رہا ہے, تمہارا گھر شیطان کی گزرگاہ ہے. امام نے سب فرمایا. اب میں اس میں ایک صفات کا بیان ہے, اس کو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں, اس کے لیے بہت مقدمہ چاہیے. آخر میں ایک جملہ فرمایا, جب سب کچھ بتا دیا تو اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ تمہاری عقل گواہی دے گی جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عقل گواہی دے گی, لیکن دو قید کے ساتھ. فرمایا, جو میں کہہ رہا ہوں نا, عقل اس پہ گواہی دے گی تمہاری دو قید کے ساتھ. کیا مطلب؟ تمہارے اندر یہ دو مصیبتیں ہوئی نا تو تمہاری عقل گواہی نہیں دے گی, اور تم نے اگر ان دو مصیبتوں سے جان چھڑا لی ہوتی تو تمہاری عقل گواہی دے دیتی. اب یہ ہمارا کیس ہو گیا نا کہ بھئی ہمیں یہ پتا چل جائے وہ دو مصیبتیں اور بلائیں کون سی ہیں جو آ جاتی ہیں تو پھر عقل کام نہیں کرتی ہے, عقل کام نہیں کرتی. امام نے فرمایا, شاہد علی ذالک العقل, اس بات کے اوپر عقل گواہی دے گی. عقل اس تحریر کی گواہ ہے. کب؟ اذا خرج من اثر الہوا, جب وہ ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہو. اور تمہاری عقل ہوا و ہوس کی قید میں مبتلا ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا, شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہمارے پاس دو قسم کی عقل ہوتی ہے, ایک تھیوریٹیکل اور ایک پریکٹیکل. جو پریکٹیکل عقل ہوتی ہے یہ کب کام کر پاتی ہے؟ جب دو قیدیں حاصل ہوتی ہیں. نمبر ایک, ہوا اور ہوس کی قید سے آزاد ہو جائے. اگر ہماری زندگی میں ہوا اور ہوس کی قید ہے, ہماری عقل کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں کر پائے گی. ہوا و ہوس کی قید سے کیسے آزاد ہوں گے, اس پہ کل آرائش پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اذا خرج من اثر الہوا وسلم من علائق الدنیا, جب ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہو اور دنیا کے غلط تعلقات سے محفوظ رہے. اگر یہ دو مصیبتیں ہیں تو پھر عقل ہو جائے گی عمر سعد کی عقل, پھر کام نہیں کرتی. دو قیدیں جو لگیں عقل کے ساتھ تو پھر صحیح ہے. نمبر ایک, ہوا و ہوس کی اسارت میں نہ ہو. نمبر دو, دنیا کے غلط تعلقات سے محفوظ رہے. اچھا, اگر یہ دو نہیں ہیں تو پھر عقل صحیح کام نہیں کرے گی. اور ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہر ٹیلی ویژن ایڈورٹیزمنٹ ہم سے کہہ رہا ہے, جو چاہو وہ کرو, جس کا دل چاہے وہ کرو. یعنی ہوا و ہوس کی باضابطہ قید میں رہو. ہر کام کے پیچھے میرا یہ دل چاہ رہا ہے, کامن جملہ پورے ویسٹ کے اندر. بچہ کہے گا میں یہ کروں گا, ختم. بچوں کو آزادی دیے کہ نہیں اس طرح سوچو, تم جو دل چاہے گا وہ کرو. ان کو پتا ہے شروع سے ہم ان کی عقول کو اگر ہوا و ہوس کی قید میں ڈال دیں گے, بڑے ہو کر ان کو غلام بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. بڑے ہو کر یہ 30 کروڑ کی آبادی, 5 ارب کی آبادی ہماری غلامی میں ہی رہے گی. اس کے مقابلے میں جو اہل بیت کا مکتب ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہوا و ہوس کو کنٹرول کرو, اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرو, دنیا کے ساتھ تعلقات کو دیکھ دیکھ کے بناؤ. کس تعلق میں تمہیں جانا ہے دنیا کے ساتھ, عزیزان محترم شب جمعہ ہے، شاید یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں طلب کرنی ہے کہیں خدا سے، باقی سب دنیا ہے، پھر آتا رہے گا جاتا رہے گا، ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو پتہ نہیں کتنی کہانیاں پتہ ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں بے پناہ کمایا ہے اور ذلیل و خوار ہو کے دنیا سے چلے گئے، ہم سب کو پتہ نہیں کتنی کہانیاں پتہ ہیں، اور نہیں پتہ تو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لو پوری دنیا کے اندر بکھری بھی ہیں۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے اس دنیا کے چند دنوں کے اندر جو کامیابی ہمیں یہ پہنچانا چاہتے ہیں یہ کیسے ملے گی، یہ فلاح، یہ فوز جس تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں یہ کیسے نصیب ہوگا۔ اب ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اس میدان میں سب کامیاب نہیں ہونے والے، اس میدان میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، امیر المومنین کے زمانے میں کتنے لوگ ہوں گے جو یا علی کر رہے ہوں گے، کتنے لوگ یا علی کرنے والے ہوں گے، جب ان کے بیٹے کی کربلا بنی تو کتنے تھے؟ کوفہ امیر المومنین کا شہر تھا، یہ کوفہ امیر المومنین کا شہر تھا، اس شہر کے اندر امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، جنگ جمل میں بصرہ کے مقابلے میں کوفہ نے امیر المومنین کا ساتھ دیا تھا، کوفیوں نے بڑا کمال کیا تھا اس موقع کے اوپر، اس کے اوپر بھی خطبے موجود ہیں، امام نے تعریف کی کوفیوں کی، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اگر سب کچھ ہوتا کربلا کے اندر اور کوفہ کے بازاروں تک نہ جاتا، شاید بات سمجھ میں آتی، اگر سب کچھ ہوتا بات کوفہ کے بازاروں تک نہ آتی تب بھی بہت کچھ تھا، تشنگی تھی، لاشوں کی پامالی تھی، جوانوں کی شہادت تھی، یہ سب کچھ تھا، لیکن اگر یہ سب کچھ ہوتا اور خیموں پہ حملہ نہ ہوتا تو شاید کوئی کہتا جنگ تھی، شاید کوئی کہتا جنگ تھی، اگر سب کچھ ہوتا صرف شہادتیں ہوتی تو شاید بات ختم ہو گئی تھی اور علی اصغر کا گلا نہ ذبح ہوتا تو شاید جنگ ہوتی، لیکن یہ کربلا بڑی عجیب جگہ تھی، یہاں پر علی اصغر جیسے ذبح ہوئے، خیموں کے اوپر حملے ہوئے، شام غریباں منعقد ہوئی، اماریوں پہ قافلے چلے، بچے اماریوں سے گرتے رہے پستے رہے، بازاروں اور درباروں میں جانا پڑا، بے ردا بازاروں میں آنا پڑا، اور یہ سب مصائب ہوتے رہے ہوتے رہے۔ اور عزیزو آج شب جمعہ ہے، اگر میں چند منٹس میں بس کچھ دو تین جملے بول کر آپ کی خدمت میں ایک التماس دعا کہوں تو میں کہوں گا بس شام کے دربار کا وہ منظر سوچنا، جب سکینہ کھڑی ہوئی ہے، امام کا سر تشت میں لایا گیا ہے اور حسین کی بچی سر اقدس کو خطاب کر رہی ہے، اے میرے بابا کے سر، تجھ کو کس نے اس مصیبت میں ڈالا، کس نے تیرا سر قلم کیا، کس نے تجھے خون میں نہلایا، اور اے میرے بابا کے سر، اگر تو پہچانتا ہے تو میرے پاس آ۔ ایک موقع تھا جب سید الشہداء کی یہ بچی کربلا کے میدان میں حسین کی لاشیں کے برابر سے گزری تھی اور لاشیں سے آواز آئی تھی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری بچی میرے پاس آ۔ پھر دوسرا وقت آیا جب اس بچی نے سر کو بلایا، اب سر اٹھ کر سکینہ کے پاس آیا۔ لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تنسي